يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الصلاة والسلام
على رسوله سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. آپ سب کو اور اپنے نفس کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. ہم سب اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں اور اپنی زندگی کو تقوی کے زیر سایہ بسر کریں. کئی جمعہ سے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ تقوی اللہ کی طرف سے انسان کی زندگی کو محفوظ بنانے کا ایک ذریعہ ہے. عرض کیا کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہم کو خلق کیا، اور ہماری زندگی کو خطرات لاحق ہیں، ہماری زندگی خطروں سے دوچار ہے، اور ان خطروں سے بچنے کے لیے اللہ نے جو انتظام کیا ہے اس الہی تدبیر کا نام تقویٰ ہے. انسان کو دنیاوی مصیبتوں سے اور اخروی عذاب سے بچانے کے لیے تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے. تقویٰ اسی حفاظتی تدبیر کا نام ہے، الہی حفاظتی تدبیر کا نام تقویٰ ہے. انسان کو اس کے مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ہدایت کا نظام مقرر کیا، اور اگر انسان اس ہدایت کے نظام پر عمل کر لے تو وہ اپنے مقصد خلقت تک پہنچ سکتا ہے، وہ اپنے مقصد خلقت کو پا لیتا ہے. اور ہدایت کا نظام ٹکا ہوا ہے تقویٰ پر، کیونکہ خداوند عالم کی ذات علیم ہے. انسان جتنا حیات انسانی کے بارے میں جانتا ہے، جس حد تک بھی جانتا ہے، اس سے بہت زیادہ، بلکہ انسان کے جتنے پہلو ہیں، ظاہری اور باطنی پہلو، ان تمام پہلوؤں سے خداوند عالم کی ذات چونکہ علیم ہے، علیم علیم یعنی جاننے والا، ہر شے کا جاننے والا، ہر ظاہر و باطن سے واقف، وہ ذات علیم انسان کے تمام ظاہری اور باطنی پہلوؤں سے واقف ہے کہ ان پہلوؤں سے خود انسان بھی واقف نہیں ہے. حیات انسانی کے ان ظاہری اور باطنی پہلوؤں سے خود انسان اتنا واقف نہیں ہے. اور جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر کیا ہے، ویسا ہم نے سمجھا نہیں ہے تقویٰ کو. جس طرح سے قرآن مجید میں تقویٰ کا ذکر آیا ہے، ویسا نہ سمجھا ہے ہم نے، اور نہ اپنی عملی زندگی میں ہم نے اس کو لاگو کیا ہے. وہ تقویٰ جو قرآن مجید میں ذکر ہے، اس کو سمجھا نہیں گیا اس طرح سے جس طرح سے سمجھنا چاہیے تھا. اور ظاہر سی بات ہے، جب کوئی چیز ویسی نہ سمجھی جائے تو پھر اس کو عملی ویسی نہیں کیا جا سکتا. تو سب سے پہلا کام یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم تقویٰ سے آشنائی حاصل کریں، قرآنی تقویٰ سے، کہ قرآن مجید کن چیزوں کو تقویٰ کہتا ہے اور قرآنی تقویٰ کیا ہے. جیسے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ علماء اخلاق نے تقویٰ کا جو ڈیفینیشن بیان کیا ہے وہ ملکہ نفسانی ہے، یعنی انسان کی نفس میں راسخ ایک ملکہ. جیسے بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کا ملکہ ہو جاتا تو ان کے منہ سے کبھی سچ نکل ہی نہیں سکتا، وہ جب منہ کھولتے ہیں وہ جھوٹ ہی نکلتا ان کے منہ سے. تو یہ نفس میں راسخ ہو گیا، جھوٹ کیا ہو گیا؟ نفس میں راسخ ہو گیا، نفس کو ملکہ حاصل ہو گیا جھوٹ بولنے کا. لیکن قرآن مجید جس تقویٰ کی بات کر رہا ہے وہ فقط ملکہ نفسانی نہیں ہے، قرآن مجید جس تقویٰ کی بات کر رہا ہے اس کا تعلق وسیع ہے، یعنی قرآن مجید کا تقویٰ اس کا دائرہ وسیع ہے، فقط نفس انسانی سے مخصوص نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید جس تقویٰ کی بات کر رہا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارے ماحول میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، تمہارے ماحول میں تقویٰ ہونا چاہیے، تمہاری گھریلو زندگی میں تقویٰ ہونا چاہیے، تمہاری تعلیم میں تقویٰ ہونا چاہیے، اور تمہارے اوپر حاکم نظام بھی باتقویٰ نظام ہونا چاہیے۔ تو وہ تقویٰ گرچہ علماء اخلاق کی، علماء اخلاق کا بیان کردہ ڈیفینیشن غلط نہیں ہے، لیکن جس تقویٰ کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس تقویٰ کا دائرہ اس قدر وسیع ہے جس قدر حیات انسانی وسیع ہے، انسان کی حیات جس قدر وسیع ہے ویسے ہی قرآن مجید کا بیان کردہ تقویٰ بھی اس قدر وسیع ہے، لیکن علماء اخلاق کا بیان کردہ تقویٰ فقط ایک ملکہ نفسانی ہے کہ نفس میں راسخ صفت، سب سے پہلے یہ عرض کیا کہ تقویٰ سے واقعی معنی میں جو آشنائی حاصل کرنا چاہیے قرآن مجید کے تقویٰ سے، وہ تقویٰ سے آشنائی ضروری ہے۔ پچھلی مرتبہ گفتگو یہاں گفتگو اس موضوع پر ہوئی تھی کہ قرآن مجید میں تقویٰ کے حوالے سے متعدد آیتیں ہیں، کئی آیتیں تقویٰ کے حوالے سے قرآن مجید میں آئی ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ان آیتوں کو ایک کے بعد دیگر جمعہ کے خطبے میں بیان کریں۔ پچھلی مرتبہ جو آیت کا ذکر ہوا تھا وہ یہ تھی، تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا سورہ مائدہ کی دوسری آیت کا ایک فقرہ ہے یہ، تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی بر اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون عون سے ہے، عون عین واو نون عون، عون یعنی مدد، عون کرنا یعنی مدد کرنا، تعاون کرنا یعنی مدد کرنا۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، بر اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور معصیت پر ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ تعاون کا میدان بھی قرآن مجید مشخص کر رہا ہے کہ تعاون کس میدان میں ہونا ہے، بر اور تقویٰ کے میدان میں ہونا ہے، اور پچھلی مرتبہ تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اون کسے کہتے ہیں، اور اون جو ہمارے ذہنوں میں ہے، ہمارے ذہن میں اون جو ہے یا ہم جو اون لوگوں کی کرتے ہیں یعنی مدد، اون ہم جب مدد کرتے ہیں لوگوں کی تو پہلے سے زیادہ وہ شخص ہمارا محتاج ہو جاتا ہے، پہلے تو کچھ کرتا تھا لیکن جب سے ہماری مدد اس کو پہنچنے لگی تو اب وہ جو کچھ کرتا تھا کچھ نہیں کرتا، یہ اون نہیں ہے، یہ اس کو اپاہج بنانا ہے، یہ اس کو اور ناکارا کر دینا ہے۔ قرآن مجید نے جس چیز کو اون کہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو اس طرح سے پورا کر دیا جائے کہ دوبارہ وہ آپ کا محتاج نہ رہے، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، یہ ہے قرآنی اون۔ قرآن جس چیز کو مدد کہتا ہے وہ مدد یہ ہے کہ کسی ضرورت مند شخص کی ضرورت کو اس طرح پوری کر دو کہ وہ دوبارہ آپ کا محتاج نہ رہے، اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو جائے، یہ قرآنی اون۔ اور پھر جو معاشرے ہیں ہمارا جو معاشرہ جو سوسائٹی ہے، دو طرح کی سوسائٹی ہے، یا ایمان کی بنیاد پر سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی سوسائٹی ایمان کی بنیاد پر استوار ہے، معاشرہ ایمان کی بنیاد پر استوار ہے، اس معاشرے کو کہیں گے ایمانی معاشرہ، اور وہ معاشرہ جس کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے وہ غیر ایمانی معاشرہ ہے۔ غیر ایمانی معاشرے میں بھی تعاون ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہاں پر تعاون مفاد کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہاں پر تعاون کی بنیاد الگ الگ ہوتی ہے، کبھی ایک کمیونٹی کو بلانگ کرنا، چونکہ وہ ہماری کمیونٹی کا ہے اس لیے ہم اس کی مدد کریں گے، چونکہ وہ ہمارے علاقے کا ہے اس لیے ہم اس کی مدد کریں گے، چونکہ اس کی زبان اور ہماری زبان ایک ہے اس لیے ہم اس کی مدد کریں گے، اور مدد بھی مفادات کی بنیاد پر، رنگ، نسل، زبان، علاقے کی بنیاد پر مدد یا پھر مفادات کی بنیاد پر مدد۔ لیکن قرآن مجید جس مدد کی بات کر رہا ہے اس مدد کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ ایمانی معاشرے کی، ایمانی معاشرہ جب بھی کسی کا تعاون کرتا اس کی بنیاد بر اور تقویٰ پر ہوتی، ایمانی معاشرہ مفاد کی بنیادوں پر ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرتا۔ اور یہ بات عرض کیا کہ اس سے پہلے بھی کہ انسان کو ضرورت ہے کہیں نہ کہیں، انسان ایسا نہیں ہے کہ ہم سب بے نیاز ہیں، ہر چیز سے بے نیاز ہے ایسا نہیں ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر اپنی زندگی میں لوگوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لوگوں کے تعاون کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ہم کو لوگوں کے تعاون کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لوگوں کو ہمارے تعاون کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو بغیر تعاون کے زندگی کی گاڑی آگے بڑھ نہیں سکتی، لیکن تعاون کی بنیاد کیا ہے، کس بنیاد پر تعاون کیا جائے، یہ قرآن مجید بتلا رہا ہے۔ اور قرآن مجید یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بغیر تعاون کے تقویٰ کا کاروان آگے نہیں بڑھ سکتا، بغیر تعاون کے تقویٰ کا کاروان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ انفرادی تقویٰ حاصل کر لیں گے، انفرادی طور پر انسان اپنے خود اپنی ذات کے فائدے کے لیے کچھ کام کرتا ہے یا اپنے خاندان کے فائدے کے لیے کچھ کام کرتا ہے، انسان کیا کرتا ہے، یا تو فائدہ اس کی ذات کو پہنچے یا زیادہ سے زیادہ خاندان تک فائدہ پہنچے۔ انفرادی تقویٰ انسان کو اس کا ذاتی فائدہ کروا سکتا ہے، اس کے خاندان کا فائدہ کروا سکتا ہے، لیکن معاشرے کا فائدہ نہیں کروا سکتا۔ اسی لیے پچھلی مرتبہ عرض کیا کہ بر جس کو کہتے ہیں، بر قرآن مجید کا ایک لفظ ہے، بر کا جو ترجمہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ نیکی کیا گیا ہے، اسی بر سے ابرار بنا ہے، جبکہ بر نیکی کا نام نہیں ہے، بر اس خیر کا نام ہے جس خیر کا فائدہ نہ صرف انسان کی ذات تک بلکہ دوسروں تک وہ خیر اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس خیر کا فائدہ خود انسان سے ہوتے ہوئے دوسرے انسانوں کو بھی پہنچ رہا ہے، اس کو بر کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ بر کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ آپ دیکھیں کسان کھیت میں اناج بوتا ہے اور پھر اس کی رکھوالی کرتا ہے، سب سے مشقت آور کام کسان کا ہوتا ہے، اسی لیے عربی میں اس کو فلاح کہتے ہیں، فلاح پہنچانے والا۔ کسان نے اناج بویا، اناج اگا، اگنے کے بعد اپنی ضرورت بھر کا اناج وہ رکھ کر باقی اناج لے جا کر جو ضرورت مند لوگوں کو بیچ دیتا ہے، گرچہ بیچ رہا ہے لیکن تب بھی تعاون ہے، کیونکہ خیر کا کام اس نے کیا، وہ خیر اس کی ذات تک محدود نہیں رہا بلکہ وہ خیر دوسروں تک بھی پہنچا، کیونکہ اناج سب کی ضرورت ہے۔ اور ہونا یہی چاہیے کہ انسان تعاون ان چیزوں میں کرے جو لوگوں کی ضرورت ہو۔ آج کل جو تجارت ہے وہ غیر ضروری چیزوں کی تجارت زیادہ ہے، وہ چیزیں جن کی ضرورت انسان کو نہیں ہے، یہ کاسمیٹکس انسان کو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی تجارت زیادہ ہے، ان کا ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیں آپ کتنا ہوتا ہے۔ تو تجارت بھی جب انسان کرے تو تجارت ایسی کرے کہ جو لوگوں کی ضرورت ہو، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اور اگر آپ ایسی تجارت کرتے ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے اور خود آپ کی بھی ضرورت کو پورا کرتی ہے تو یہ تجارت لوگوں کی آن ہے، گرچہ آپ اس تجارت کا منافع کما رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ آن ہے۔ اسی طرح تعلیم کا مسئلہ ہے، ایک طالب علم ہے لیکن وہ اپنی تعلیمی فیس ادا نہیں کر سکتا، فیس دینے کی سکت اس میں موجود نہیں ہے، اتنی استطاعت اس کے پاس موجود نہیں ہے، آپ آگے بڑھ کے اس کی تعلیمی فیس ادا کر دے رہے ہیں، اور یہ تعلیمی فیس ادا کرنا اس بات کا سبب بن رہا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، تو یہ آن ہے. یا پھر ایک شخص تجارت کرنا چاہتا ہے، آپ تجارت شروع کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کر رہے ہیں تاکہ یہ شخص تجارت شروع کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، پھر آپ کا محتاج نہ رہے، تو یہ اس کی آن ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آن کے بغیر ایمانی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، تعاون کے بغیر ایمانی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور تعاون کی بنیاد بھی بتلا دیا کہ جب بھی آپ سے کوئی تعاون طلب کرے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کس میدان میں آپ سے تعاون طلب کر رہا ہے، وہ میدان میدان بر اور تقویٰ ہے یا نہیں. اور اگر بر اور تقویٰ کا میدان نہیں ہے تو آپ اپنا تعاون اس کو مت دیجئے. بسا اوقات ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں میں تعاون کر دیتے ہیں جس میں تعاون کرنا غلط ہے. مثلا اکثر لوگ آتے ہیں، مراجعہ کرتے ہیں، لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہماری شادی ہے، گھر میں شادی ہے بچی کی یا بچے کی شادی ہے، قرض مانگتے ہیں. کیونکہ قرض دینے کو بھی آن سے تعبیر کیا گیا ہے، لوگوں کو قرض دینا قرآن مجید نے اس کو آن سے تعبیر کیا، یعنی کسی کو قرض دینا تاکہ وہ آپ کے قرض کو استعمال کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. تو لوگ اکثر قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ شادی ہے کچھ قرض دیجئے یا ایسے ہی تعاون کر دیجئے. تو یہ کس لیے یہ پیسے مانگے جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ایک استاد ہمارے قصہ بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا ان کے پاس، آ کر اس نے کہا کہ مجھے 100 لیٹر دودھ چاہیے اور 50 کلو مٹھائی چاہیے. تو کہا کہ اتنا دودھ اور اتنی مٹھائی لے کر کرو گے کیا؟ تو کہا کہ گھر میں بچی ہے، لڑکی ہے، اس کا رشتہ طے ہونے والا ہے، تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کا رشتہ طے کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امپریشن جو ہے وہ ان کے اوپر اچھا ہو اور وہ ہماری بچی کو پسند کر لیں، تو ہم یہ 100 لیٹر دودھ اور یہ 50 کلو مٹھائی سے ان کی توازو کرنا چاہتے ہیں. ابھی شادی ہوئی نہیں ہے. تو استاد نے کہا کہ دو تین باتیں انہوں نے کہی، کیونکہ ہمیشہ وہ منطقی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کھلا دیں ان کو 100 لیٹر دودھ کی مٹھائی، جو بھی آپ دودھ سے بنوانا چاہ رہے ہیں، یا مٹھائی کھلوا دیں ان کو، 50 کلو مٹھائی کھلا دیں اور 100 لیٹر دودھ سے جو بھی بنا کے کھلانا ہے کھلا دیں، بعد میں رشتہ طے نہ ہو تو یہ کھلانا. دوسری بات یہ کہ ابھی تو رشتہ طے ہو رہا ہے، رشتہ طے ہونے کے لیے اتنے آدمی تو نہیں آتے ان کو 100 لیٹر کی کوئی چیز بنا کے کھلائی جائے، رشتہ طے کرنے کے لیے 2-3 آدمی آتے. تو یہ تعاون علی الاسم والعدوان، یعنی ایسا تعاون علی البر والتقوی نہیں ہے، تقوی کی بنیاد پر تعاون نہیں ہے. لوگ آتے ہیں اکثر چندہ مانگنے کے لیے آتے ہیں مذہبی تقریبوں کے لیے، یہ کیوں چندہ مانگ رہے ہیں؟ تو فلاں جلوس نکلنے والا ہے اور اس جلوس میں پٹاخے چھوڑے جانے ہیں، تو یہ پٹاخے چھوڑنے کے لیے تعاون کی اپیل کر رہے ہیں. تو یہ تعاون علی الاسم والعدوان ہے، یہ تعاون علی البر والتقوی نہیں ہے. جب بھی انسان سے تعاون طلب کیا جائے غور کر لے انسان کہ کس میدان میں میرے سے تعاون طلب کیا جا رہا ہے. اگر وہ میدان تقوی ہے تو آپ مدد کیجئے، تعاون کیجئے اس کا، لیکن اگر وہ میدان تقوی نہیں ہے تو آپ تعاون مت کیجئے. آپ دیکھیں شادیوں میں باجے بجانے کے لیے قرض مانگتے ہیں لوگ. قرض کیوں لے رہے ہیں؟ شادی میں باجا بجنا ہے. ابھی حال ہی میں قوم کے ایک سرکردہ شخص کے بیٹے کی شادی ہوئی، تو دوست کہہ رہے تھے کہ جب باجا بج رہا تھا رات میں 11 بجے فنکشن ہال میں، تو وہ دولہے کا والد جو باجا بجا کے ناچ رہے تھے وہ ان کو چیخ کے یہ کہہ رہا ہے کہ باجا بند کر دو، رات کے 11 بج گئے ہیں، اگر پولیس آ جائے گی تو پیسے حرام میں دینے پڑیں گے، پولیس آ جائے گی تو حرام میں پیسے دینے پڑیں گے. جیسا باجا بجانے کے لیے جو پیسے دیے ہیں وہ بالکل حلال اور عین شریعت کے مطابق کام ہو رہا ہے. تو تعاون کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا, اور تعاون کا میدان وسیع ہے. انسان تعاون, مالی تعاون کر سکتا ہے, کسی کو مال کی ضرورت ہے مال کے ذریعے سے تعاون کرے, اور کسی کو علم کی ضرورت ہے اس تک اپنا علم پہنچا کر تعاون کرے, کسی کو تجربے کی ضرورت ہے اپنا تجربہ شیئر کر کے تعاون کرے, اور کسی کو مشورے کی ضرورت ہے آپ مشورے کے ذریعے سے. تعاون کا میدان وسیع ہے, لیکن جس میدان میں آپ تعاون کر رہے ہیں پہلے یہ سوچ لینا اور جانچ لینا ضروری ہے کہ وہ میدان میدان تقویٰ اور بر ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو آپ تعاون کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیے, اور اگر نہیں ہے تو آپ تعاون سے پیچھے ہٹ جائیے. گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ ایمانی معاشرہ بغیر تعاون کے, تقویٰ وہ معاشرہ جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہو, وہ بغیر تعاون کے ممکن نہیں. ایک دوسرے کا تعاون کرنا پڑے گا, اور مفاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پر. کیونکہ غیر ایمانی معاشرے ہیں جو تعاون کرتے ہیں مفاد کی بنیاد پر, دیکھتے ہیں کہ ہم یہ تعاون کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمارا فائدہ کیا ہے دنیاوی. لیکن ایمانی معاشرہ جب تعاون کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا پلٹا کے کہ مجھے دنیاوی فائدہ اس کا کیا ہونے والا ہے. ایمانی معاشرہ ایمان کی بنیاد پر, تقویٰ کی بنیاد پر اور بر کی بنیاد پر تعاون کرتا ہے, اور جب تقویٰ اور بر کی بنیاد پر تعاون ہوگا تو وہ معاشرہ قائم ہو جائے گا جو معاشرے کا قیام خداوند عالم ہم سے چاہتا ہے. ایمانی معاشرہ, ایمانی معاشرہ جس کو میں کہہ رہا ہوں زمین پر اس کا وجود موجود نہیں ہے, ریالٹی میں وہ موجود نہیں ہے. ایمانی معاشرہ کہیں ہے نہیں, ایمانی معاشرہ قرآن مجید میں ذکر ہے. قرآن مجید سے باہر لایا ہی نہیں گیا ہے ایمانی معاشرے کو, قرآن مجید سے باہر لانا ہے اور لایا جا سکتا ہے, کوشش کے اوپر منحصر ہے. جتنی کوشش کریں گے ہم لوگ ایمانی معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. فعلاً ایمانی معاشرہ گراؤنڈ ریالٹی پر موجود نہیں ہے, ایمانی معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے, قائم کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ایمانی معاشرہ قائم اس وقت ہوگا جب تقویٰ اور بر کی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے گا. پروردگار ہم سب کو تعاونوا علی البر و تقویٰ کرنے کی توفیق دے, اور تعاونوا علی الاسم والعدوان سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل, اللهم صل وسلم على رسوله المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وعلى ياسب الدين والإيمان وكلمة الرحمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم بالحق المنتظر المهدي. اجل الله تعالى فرجه الشريف. اما بعد, جمعہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ نماز جمعہ کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے, عرض کیا اس سے پہلے بھی, کہ اسلام میں جو اجتماعات کی اہمیت ہے, وہ نماز جو گھر میں پڑھی جاتی ہے اور وہ نماز جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے نماز پنجگانہ، مسجد میں پڑھے جانے والی نماز اور گھر میں پڑھی جانے والی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے، جماعت کی اہمیت ہے۔ اور حتیٰ یہ کہا گیا ہے کہ اگر جماعت میں 10 لوگ یا اس سے زیادہ شریک ہو جائیں تو فرشتے، وہ فرشتے جو بارش کے ہر خطرے کا حساب رکھتے ہیں، وہ فرشتے اس نماز جماعت کا حساب، ثواب کا حساب نہیں رکھ سکتے۔ نماز جماعت کی یہ اہمیت ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے محلوں میں جو مساجد ہیں ان مساجد میں جا کر نماز پڑھیں مرد حضرات۔ خواتین کے لیے اگر انتظام ہے تو اچھے بہتر، اور اگر انتظام نہیں ہے تو خواتین اپنے گھر ہی میں نماز پڑھیں، گرچہ خواتین کو بھی مسجد میں لانے کی ضرورت ہے، مساجد میں جماعت کا اہتمام۔ دیکھیں کیونکہ معاشرے میں مرد اور عورت کا توازن ہے، یعنی معاشرے میں صرف مرد نہیں رہتے، معاشرے میں عورتیں بھی رہتی ہیں، جہاں مرد کو تربیت کی ضرورت ہے وہاں عورت کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو عورت کی تربیت کہاں سے ہو رہی ہے، کہاں پر ہو رہی ہے عورتوں کی تربیت؟ تو لا محالہ اگر مسجدوں میں آئیں عورتیں اور مسجدوں میں تربیت کا انتظام ہو، مسجد ضروری نہیں ہے اس کو مسجد کہیں، یعنی مسجد سے متصل ایک عمارت بنا دی جائے کہ عورتیں ہر حالت میں وہاں پر آ سکیں، اس کو مسجد کا نام نہ دیا جائے، اور مسجد میں بھی آنے کا انتظام ہو ان کے لیے، تو عورتوں کی تربیت کا انتظام ہو سکتا ہے۔ تو نماز جماعت یہ محلے کی سطح کا اجتماع ہے، اسے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس سے بڑا اجتماع نماز جمعہ ہے۔ نماز جمعہ کیا ہے؟ ایک مسجد میں اگر نماز جمعہ ہو رہی ہو تو اس کے آس پاس 5 کلومیٹر تک دوسرے مسجد میں نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتی، یہ شیعہ علماء کا فتویٰ ہے، گرچہ اہل سنت بالکل بازو بازو بھی اگر مسجد ہے تو وہ لوگ جمعہ قائم کر لیتے ہیں، لیکن شیعوں میں یہ آج تک باقی ہے کہ ایک مسجد میں اگر نماز جمعہ برپا ہو رہی ہو، قائم ہو رہی ہو، تو دوسری مسجد میں جب تک کہ وہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر نہ ہو، ایک فرسخ کا فاصلہ نہ ہو، دوسری نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتی۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنے مومنین رہتے ہیں وہ ایک مسجد میں جمع ہوں اور ایک امام کی اقتدا کریں، اور وہ امام کا کام یہ ہے کہ ان 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں رہنے والے مومنین اور مومنات کے مسائل سے واقف ہو اور ان مسائل کا تذکرہ کرے اور ان کا حل پیش کرے۔ یہ جماعت سے بلند اجتماع ہے جمعے کا اجتماع۔ جماعت میں امام جماعت کا کام ہے کہ وہ محلے کی سطح پر موجود مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرے، جو بھی مالی مشکلات ہے، اقتصادی مشکلات ہے، عقیدتی، علمی، اخلاقی، جو بھی مشکلات ہے ان کو حل کرنے کی ذمہ داری مقامی امام جماعت کی ہے۔ اور یہ امام جماعت ہم اس کو نہیں کہہ رہے ہیں، روایتوں میں اس کو امام کہا گیا ہے، نماز پڑھانے والے کو امام ہم نہیں کہہ رہے ہیں، روایتوں میں اس کا نام ہی امام رکھا گیا ہے، اس عہدے کا نام ہی امام ہے، البتہ اس کو امام جماعت کہتے ہیں، امام جمعہ کہتے ہیں۔ امام جمعہ کا کام کیا ہے؟ 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں جو مومنین رہ رہے ہیں ان کے مسائل سے واقف ہو اور ان کے مسائل کا حل بھی جانتا ہو، اور مومنین کا اجتماع اس لیے ہے کہ یہ مومنین جمع ہو کر اپنے مسائل کو حل کریں، ان کے جو بھی مسائل ہیں، عرض کیا اقتصادی مسائل، سماجی، سیاسی، جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ نماز جمعہ میں اس کا حل پیش ہو۔ اس سے بڑا اجتماع سال میں ایک بار عیدین کی شکل میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شکل میں کہا گیا کہ سب شہر کے لوگ اپنے اپنے محلے سے نکل کر جائیں کہاں پر؟ عیدگاہ میں، ایک بڑی جگہ جہاں پر سارے شہر کے لوگ جمع ہو سکتے ہوں، وہاں پر سارے شہر کے لوگ جمع ہوں، ایک شخص آگے بڑھ کر ان کی امامت کرے، نماز پڑھائے ان کو، اور سارے شہر کے مسائل عیدوں کے موقع پر حل ہو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، جو عیدین کا امام ہے۔ اس سے بڑا جو اجتماع ہے اسلام میں وہ حج ہے، کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ واجب ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک مرکز پہ جمع ہوں جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہو کر مسلمان اپنے جتنے ممالک میں جو جو ان کے مسائل ہیں وہاں پر حل ہو، اور وہ بھی حل کرے جو ان کی امامت وہاں پہ کرنے والا ہے، گرچہ آج وہ غاصبوں کے ہاتھ میں، وہ بجائے اس کے کہ مسائل کو حل کریں اور مسائل امت مسلمہ کے بڑھا رہے ہیں. قادم حرمین شریفین وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے قادم بنا تھا لیکن وہ مسائل کو بڑھا رہا ہے اور خود ساختہ قادم ہے, قادم اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے, خود ساختہ ہے. یہ چار اجتماعات ہیں چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک, محلے کی سطح پر جماعت, 5 کلومیٹر کے ریڈیس پہ جمعہ, شہر کی سطح پر عیدین, اور ملکی سطح پر یعنی بین الاقوامی سطح پر حج. اور ان میں تمام مسائل مسلمانوں کے ذکر ہونا ہے, اور مسلمانوں کے مسائل فقط اقتصادی نہیں ہیں, مسلمانوں کے مسائل فقط اخلاقی نہیں ہیں, کیونکہ ہم کسی نہ کسی ملک کی تابعیت میں رہ رہے ہیں. میں ایک ملک کا تابع ہوں, آپ ایک ملک کے تابع ہیں, آپ ایک سٹیزن ہیں, تو لا محالہ ہم کسی ملک کی سیاست کے تحت زندگی گزار رہے ہیں, تو ہمارے سیاسی مسائل بھی ہے. ان تمام مسائل کا تذکرہ جمعے کے پلیٹ فارم سے ہونا ہے. ہم یہ کہتے ہیں جمعے سے یہ چیز بیان نہیں ہونی چاہیے یا یہ چیز بیان نہیں ہونی چاہیے, اگر دین کا اس سے تعلق ہے تو وہ چیز بیان ہونا ہے. جمعے سے دین سے مربوط ہر چیز, اور دین سے مربوط کیا نہیں ہے بتائیے مجھے. انسان کے دین سے مربوط, اس کا اقتصاد بھی اس کے دین سے مربوط ہے, اس کے اخلاق بھی اس کے دین سے مربوط ہے, اور اس معاشرے کی سیاست بھی دین سے مربوط ہے. یہ سب چیزیں مربوط ہیں, اور یہ سب چیزیں بیان کرنا امام جمعہ کا فریضہ ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر ہم ظہر کی نماز پڑھ لیتے اپنے اپنے محلوں میں, ظہر عصر کی نماز پڑھ لیتے, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. جمعے کی نماز رکھی اس لیے گئی ہے کہ ہمارے پورے مسائل حل ہوں, جو بھی ہمارے مسائل ہیں دین سے مربوط, جو بھی ہمارے مسائل ہیں. اور دین انسان کی انفرادی زندگی کا نام نہیں ہے بلکہ اجتماعی زندگی کا نام دین ہے. پورے اجتماع میں رہ کر دین پہ عمل کرنا ہے آپ کو. ہم کسی جنگل میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں اور ہم فقط دین پہ عمل کر رہے ہیں, نہیں, ہم اجتماع میں رہتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے مذہب کے لوگ, غیر مذہب کے لوگ اور غیر مسلم افراد بھی زندگی بسر کرتے ہیں. تو لا محالہ جمعے میں یہ تمام باتیں, ان کا احاطہ ہونا ضروری ہے. تو پھر یہ نہ کہا جائے کہ مثلا جمعے میں کوئی سیاسی بات نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ سیاست سے الگ ہو کر کے بتلائیے, آپ سیاست سے جدا نہیں ہیں. اور عرض اس سے پہلے کئی بار یہ بات عرض کی گئی کہ دو سیاستیں ہیں دنیا میں, ایک سیاست کا نام الہی سیاست ہے, ایک سیاست کا نام شیطانی سیاست ہے. الہی سیاست کے نمائندے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام ہیں, شیطانی سیاست کے نمائندے انبیاء اور ائمہ کے مخالفین ہیں, جو انبیاء کو قتل کرتے رہے, جو ائمہ کو قتل کرتے رہے, جو نہیں چاہتے کہ اللہ کی حکومت زمین پر قائم ہو, یہ شیطانی سیاست کے نمائندے.
نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا محمد و آل محمد, صلوات.
غرض کے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ خطبہ جمعہ سے ہونا ہے, اس کے عقیدتی مسائل, اس کے سیاسی مسائل, اس کے اخلاقی مسائل, اس کے سماجی مسائل, اس کے اقتصادی مسائل, تعلیمی مسائل, تمام مسائل کا احاطہ جمعے سے ہونا ہے. کوئی پہلو انسانی زندگی کا جمعے میں نہیں چھوڑ سکتے آپ. اسی لیے علماء نے مرتب جو کیا ہے روایتوں کی بنیاد پر, دیکھیں اسلامی تعلیمات اور اہم سماجی اور سیاسی واقعات کے بارے میں معاشرتی آگئی. امام جمعہ کا کام ہے, امام جمعہ کا کام کیا ہے, لوگوں کی اسلامی تعلیمات کے بارے میں آگہی کو بڑھائے. امام جمعہ کا کام ہے کہ ان کی سیاسی اقتصادی مسائل پہ نظر رکھے اور ان کے حل کی تلاش کرے, ان کا حل تلاش کر کے پیش کرے ان کے سامنے. لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مسائل کی طرف توجہ کریں اور ان کا حل بھی نکالیں, یہ ان کا فریضہ ہے جو قوم کے ذمہ دار بن گئے ہیں. ان کا کام ہے کہ قوم کے مسائل کو تلاش کر کے ان مسائل کا حل قوم کے سامنے پیش کریں اور مسلمانوں کے درمیان یکجہتی پیدا کریں, مل جل کے رہنے کا ماحول پیدا کریں. مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے, اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کا کیا طرز ہم کو سکھایا ہے, وہ جمعے کے خطبے میں بیان ہو. مسلمانوں میں آپس میں اتحاد, اور پھر مسلمان غیر مسلموں میں اگر رہ رہا ہے تو اس کو رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام کے پاس کوئی طریقہ ہے بھی یا نہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ وہ تمام باتیں جمعے کے ذریعے سے بیان ہوں. تیسری بات, دین کی روح اور معنوی نشاط, کہ ہفتہ بھر ہم اپنے کاروبار زندگی میں مشغول ہے, کوئی تعلیم میں لگا ہوا ہے, کوئی کمانے میں لگا ہوا ہے, کوئی آفس میں لگا ہوا ہے, ہفتے میں ایک دن یہاں پر آئے, اس کی دینی روح جو ہے, دین کی جو روح ہے اس کو دوبارہ ایک نشاط بخشی جائے جمعے کے ذریعے سے, دوبارہ جان ڈال دی جائے. ایک ہفتہ کاروبار دنیا میں مشغول ہونے کے نتیجے میں ہمارا دل زنگ آلود ہو جاتا گناہوں سے, تو لہٰذا ایک دن جمعے کے دن آئے کہ وہ زنگ جھڑا دیا جائے جمعے کی نماز کے ذریعے سے. تیسری چیز, چوتھی چیز, جو بھی مسائل اور مشکلات امت مسلمہ کے ہیں وہ ذکر ہوں, حتی المقدور ان کو ختم کرنے کی, ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ نماز جمعہ کا فلسفہ ہے. نماز جمعہ کا فلسفہ اگر نماز ہی پڑھنا ہوتا تو ہم اپنے اپنے محلوں میں پڑھ لیتے نماز ظہر اور عصر کی نماز. ایک جگہ جمع ہونے کی کیا ضرورت ہے, پھر خطبوں کی کیا ضرورت ہے, جبکہ نہ ظہر میں خطبے کی ضرورت ہے نہ عصر میں خطبے کی ضرورت ہے. خطبوں کی ضرورت جمعے میں ہے, خطبوں کی ضرورت ہی اس لیے پیش ہے. اور اس کا فلسفہ روایتوں میں بیان کر دیا گیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ روایتوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ جو کام یہاں پر ہو رہا ہے اس کا مبنا روایتوں میں موجود نہیں ہے. روایتوں کی بنیاد پر ہے یہ. ائمہ جمعہ قائم کر کے بتلائے ہم کو کہ جمعہ اس طرح سے قائم ہونا ہے. تیسری بات, دوسری بات جو آپ سے عرض کرنی تھی کہ وہ تین جمادی الثانی, جو تین جمادی الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, ہمارے عالم تشیع کے ایک مشہور مرجع تخلید آیت اللہ حجت کو کمرئی کی برسی کا دن ہے تین جمادی الاول کو. آیت اللہ حجت وہ مرجع تخلید ہے جنہوں نے خم میں, حضرت معصوم خم کے روضے کے پاس ایک مدرسہ قائم کیا آج سے تقریباً 80 برس پہلے, مدرسہ حجتیہ کے نام سے, خود انہی کے نام سے وہ مدرسہ بعد میں ان کے نام سے مشہور ہو گیا. انہوں نے اپنے نام سے مدرسہ کھولا نہیں تھا, ایک دینی مدرسہ تھا جس کا کوئی نام نہیں تھا, بعد میں لوگوں نے اس مدرسے کو خود انہی کے نام سے مخصوص کر دیا, مدرسہ حجتیہ. بہت ہی مبارک مدرسہ جس سے بڑی بڑی شخصیتیں عالم تشیع کی اس مدرسے سے پڑھ کے نکلی, اور آج پوری دنیا میں اختہ عالم میں وہ دین اور ملت کی خدمت انجام دے رہے. آیت اللہ حجت کا بنایا, ابھی بھی وہ مدرسے کو اسی طرح رکھا گیا, اگرچہ قدیم مدرسہ ہے لیکن اس کو باقی رکھا گیا ہے. ابھی بھی حضرت معصومہ کے روضے سے بالکل قریب میں واقع ہے. تین جمادی الاول کو اس مرجع بزرگ کی برسی کا دین ہے, خداوند عالم ان کو اب غریق رحمت کرے. دوسری بات جو عرض کرنی ہے کہ یہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہندوستان آیا ہے, آپ دیکھیں اس کا جس پیمانے پر استقبال کیا گیا ہے, ایک خون آشام ہی ایک دوسرے خون آشام کا استقبال کر سکتا. دونوں کے آستینوں سے مسلمانوں کا لہو ٹپک رہا ہے, وہ بھی مسلمانوں کا قاتل ہے اور جو اس کا استقبال کر رہا ہے وہ بھی مسلمانوں کا قاتل ہے. اس حقیقت کو کبھی بھلا نہیں سکتے. اور اس کا استقبال اتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے جیسا کہ کچھ کیا ہی نہیں. ایک غاصب ملک, وہ ملک جو 1948 سے پہلے جو دنیا کے نقشے میں موجود ہی نہیں تھا, اس ملک کا ایک غاصب حکمران جس نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا جس میں بچے اور عورتیں لا تعداد شامل ہیں, وہ ہندوستان آتا ہے تو یہاں کا وزیر اعظم جس کے اوپر بھی ہزاروں مسلمانوں کے خون بہانے کا, اس کے اوپر یقینی طور پر خون بہانے کا اس کے اوپر الزام ہے, اور ہے یقیناً, یہ الزام نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے, وہ جا کر اس کا استقبال کرتا ہے. اور جب وہ آتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے, مسلمانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کے خلاف ایک اپنے بکاؤ آدمی سے بیان دلوا دیا جاتا ہے کہ مدارس اسلامیہ میں دہشت گردی ہو رہی ہے. ایک بکاؤ شخص کو جو وہاں بٹھا کر رکھے ہیں یو پی کے شیعہ وقف میں, اس سے بیان دلوا رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہماری توجہ اسرائیلی وزیر اعظم کے آنے سے ہٹ جائے, اور ہٹ گئی. لوگ توجہ نہیں کیے کہ اسرائیلی وزیر اعظم آیا اور آ رہا ہے اور دندناتے ہوئے پھر رہا ہے, ہر شہر میں جا رہا ہے, جا کے دندناتے ہوئے پھر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی رد عمل ہی نہیں ہے. کچھ شیعہ اٹھے دلی میں مجلس علماء ہند کی طرف سے, انہوں نے احتجاج کیا, ایک احتجاج درج ہوا وہاں پر. ممبئی میں کچھ لوگ اس کے خلاف کچھ احتجاج کیے, لیکن جس پیمانے پر احتجاج اس کے آنے پر ہونا تھا ویسا کوئی احتجاج ہندوستان میں نہیں ہوا، کیونکہ ہماری توجہ چلی گئی، وہ جو مدارس اسلامیہ کے خلاف اس نے جو بیان دیا، ہماری توجہ اس طرف چلی گئی۔ یہ خود ان کا کام ہے کہ جب کوئی کام اپنا نکلوانا ہوتا ہے تو وہ ہماری توجہ کو کوئی دوسری طرف لگا دیتے ہیں، تو ہم وہ اہم کام کو بھول کے دوسرے کام پر لگ جاتے ہیں جو ثانوی حیثیت کا کام ہوتا ہے۔ یہ ہتھ کنڈے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس نے بیان یہ دیا کہ مدارس اسلامیہ میں دہشت گردی ہوتی ہے، کبھی ثابت کر ہی نہیں سکتا ہے خاص طور پر ہندوستان میں، اور اگر تو نے یہ بیان دیا ہے تو اس میں شیعہ مدارس بھی زد میں آتے ہیں۔ کیا شیعہ مدارس میں بھی دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے؟ اور کیا تو ثابت کر سکتا ہے کہ شیعہ مدارس میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے؟ اس نے تو مختص نہیں کیا، اس نے کہا کہ جتنے دینی مدرسے ہیں اس میں دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے، اس نے لا کر یوں نہیں کہا کہ شیعہ مدارس اس سے مستثنا ہے، شیعہ مدارس میں دہشت گردی نہیں سکھائی جاتی، تمام دینی مدارس میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ یہ بیان دینا، یہ بیان اس لیے دلوایا گیا کہ ہماری توجہ اس طرف سے، وہ اہم مدے سے ہماری توجہ ہٹ جائے، اور ہٹانے میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ تو ایسے اور ایسا شخص شیعوں کا کبھی نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ شیعہ اپنے نام، یعنی ان کا نام ایک شیعہ نام سے ملتا جلتا نام ہے، جس سے وہ فائدہ اٹھا کر بیان دے دیتے ہیں، جس سے غیر شیعہ طبقہ شیعوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ شیعہ آدمی ہے، اس نے ایسا بیان دیا ہے۔ گرچہ علماء بر وقت جاگے اور انہوں نے اس کے بیان کی مذمت کی، ٹی وی پر آئے اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں انہوں نے اپنے بیانات دیے، لیکن پھر بھی جو غیر شیعہ طبقہ ہے اس میں یہ بات نوٹ کی جاتی ہے کہ یہ شیعہ آدمی بیان دے رہا ہے، یعنی شیعہ آدمی ظالم حکومت کا اعلی کار بنا ہوا ہے، جبکہ شیعت کا صرف وہ نام استعمال کر رہا ہے، وہ حقیقی معنی میں شیعہ ہے ہی نہیں۔ اگر حقیقی معنی میں شیعہ ہوتا تو ظالموں کی دستگاہ میں اس کا کیا کام ہے؟ یہ باتیں غور کرنے کی ہے، توجہ کرنے کی ہے کہ ایسے لوگ، ایسے بکاؤ لوگ ہر دور میں رہے ہیں، اور یہ ان بکاؤ لوگوں کی وجہ سے پوری قوم بدنام ہوئی ہے، پوری قوم پر بدنامی کا ٹیکا لگا ہے ان لہٰذا قوم کا فریضہ یہ کہ ایسے بکاؤ آدمیوں سے قوم کو لا تعلقی کا اظہار کرنا ضروری ہے، بیزارگی کا اظہار کرنا ضروری ہے کہ یہ شخص کا ہماری قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کا بیان دینے والا تشیع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ علماء نے یہ کام کیا ہے۔ یہ تین چار عرائض تھے۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جمعے میں تمام مسائل کا احاطہ ہونا ضروری ہے، اور تمام مسائل کا احاطہ اگر ضروری نہیں ہے تو پھر جمعہ ہی بے فائز ہو جائے گا، بے فائدہ ہو جائے گا۔ ہم اپنے اپنے محلوں میں ظہر عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جمعہ ہے ہی اس لیے تاکہ یہ تمام مسائل مومنین کے سامنے رکھے جائیں اور ان کا حل پیش کیا جائے، اور مومنین کے آگہی میں اضافہ کیا جائے، ان کی عقیدتی آگہی، ان کی اخلاقی آگہی، ان کی سیاسی، سماجی، اقتصادی، تعلیمی آگہی میں اضافہ کیا جائے۔ یہی جمعہ کا فلسفہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، یا اللہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما۔ پروردگارہ، جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگارہ، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پروردگار، آپ دشمنان اسلام، بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جھنگوی، آل سعود، ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ مومنین عراق، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین حجاز، مومنین بحرین، مومنین افغانستان و پاکستان و مسلمین برما کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اور سابقہ متولی جناب سید حسن صاحب مرحوم کی روح کو اسال فرمائے۔